الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد زار الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسرار اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اس آیہ کریمہ میں جو ارشاد فرمایا ہے اس کا ترجمہ عرض کر کے حالات حاضرہ ہمارے مسائل ہمارے سوال آج کے معاشرتی پہلوؤں میں جو ہمارے سامنے آتے ہیں اس سے متعلق گزارشات بھی پیش کروں گا. اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ لوگوں کے اعمال کے باعث خشکی اور دریا میں فساد پھیل رہا ہے. پھر اگلے حصے میں ارشاد فرمایا تاکہ وہ اللہ ان کو ان کے بعد اعمال کا مزہ چکھائیں, عجب نہیں کہ وہ بعد آ جائیں. اس کارگہ حیات کو قرآن و احادیث سے ذاتی تجربات تک جو کچھ انسان دیکھ رہا ہے, جو کچھ انسان محسوس کر رہا ہے اور زندگی کے جس تجربے سے گزر رہا ہے, آپ کسی پہلو سے بھی دیکھیں تو یہ وہ اکائی ہے مخلوق میں, یہ عالم خلق کا محور ہے, مرکزیت ہے اسے عالم خلق میں. اور بے شک اللہ کریم نے اسے ہی اس شرف سے نوازا ہے کہ اس نے اسے اپنا نائب مقرر فرمایا. تخلیق کو بھی ایک بہترین نمونہ اور حیات محض حیات یا حیوانی حصے اس میں نہیں, اسے اس حصے سے نوازا جو عالم امر کو عالم خلق میں اس عطا سے جس میں روح کا حصہ ہے. تو بے شک ذاتی استعداد تک معلوم ہوتا ہے کہ اس کارگاہ حیات میں جو مرکزیت ہے وہ اس بشر کو حاصل ہے. اس آیہ کریمہ میں جو ارشاد ہے کہ خشکی اور تری پر جو فساد پیدا ہوتے ہیں اس کا سبب انسانی کردار ہے, یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بندہ جو عمل کرتا ہے وہ عمل ماز اس حصے تک نہیں رہتا جہاں تک اس کی استطاعت ہے یا پہنچے, بلکہ وہ فضا میں ایک ایسی ارتعاش پیدا کر دیتا ہے کہ جہاں تک وہ کیفیت جاتی ہے جس طرح کا یا جس نہج کا عمل ہو اس طرح کے اثرات مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں. اپنی زندگی کے معاملات بھی دیکھ لیں کہ ہمیں ایک بندہ چند الفاظ کہہ دیتا ہے, کوئی چیز مارتا نہیں, کوئی چیز آپ کی اٹھا کر آپ پر پھینک نہیں رہا, لیکن چند الفاظ ایک جملہ کوئی فکرہ اس نے کہا اس سے پورے مزاج میں اتنی شدت آ جاتی ہے کہ بندہ اپنا جو مقصد یا جس کام کو جا رہا ہے وہ بھول جاتا ہے, اور اس فکرے یا اس خبر سے ایک لہر جو غصے کی شدت کی وہ بھی پیدا ہو سکتی ہے, اور اس کا انحصار اس خبر پر ہے کہ وہ خبر جو ہے وہ کس طرح کی ہے, اس سے بندہ تکلیف کے اس پہلو میں بھی جا سکتا ہے جس میں دکھ آ جاتا ہے. تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی بھی جو عمل ہے اس سے نتیجے میں جو ظاہراً جو کچھ ہے وہ تو ہے, لیکن غیر مری طور پر بھی اس کے اثرات ایسے ہیں جو چیزوں کو یا مزاجوں کو یا حالات کو متاثر کرتے چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ فساد, اب فساد سے صرف یہ مراد نہیں ہے کہ کسی نے پتھر اٹھا کر کسی دوسرے انسان کا سر پھاڑ دیا, فساد بے عدل حصے کو کہیں گے, فساد جہاں اعتدال نہیں ہوگا اسے کہیں گے, یعنی صحیح جگہ پر کسی بھی شے کا اس کے صحیح مقام پر نہ ہونا یہ عدل سے تجاوز ہے، اور جہاں پر عدل سے تجاوز آئے گا وہاں کسی چیز میں خرابی پیدا ہوگی، کسی چیز میں تنگی پیدا ہوگی، کہیں تکلیف پیدا ہوگی۔ اعتدال معاشرے کا ہو، مزاجوں کا ہو، کسی پہلو میں انفرادی حصوں تک لے آئیں پھر اسے اجتماعی حصوں تک لے جائیں، تو اعتدال جب نہیں ہوگا تو ہر چیز کے اندر ایک تکلیف دہ صورت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں عجیب صورت ہے، اور اس میں ہم سب زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی کو کوستے بھی ہیں، اسی میں اپنی زندگی کا جو سفینہ ہے اس کا سفر رواں دواں ہے اسی بحر میں۔ اور بے شک زندگی جو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے جب تک فرصت ہے ہم نے اس میں بسر کرنی ہے، اور اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان کمزور پہلوؤں کے بجائے صدق دل سے اس پہلو پر جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اس کے تحت زندگی بسر ہو۔ لیکن جب ہم اپنے معاملات اپنے معاشرے کا تجزیہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو عجیب صورت پیدا ہو چکی ہے، چونکہ جب اچھائی کی طرف انسان جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے اندر سے ایک رکاوٹ پیدا ہوتی ہے جو ہے نفس کی۔ اب دوسرا حصہ جو رکاوٹ کا آتا ہے وہ آتا ہے شیطان کا، اور عجیب بات ہے کہ ان دو کے ساتھ اتنی طاقت کی حیثیت برائی میں آ گئی یا حاصل کر چکی ہے کہ جو معاشرے کی خرابی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے اور انسان کو برائی کی طرف لے جانے کا ایک ذریعہ بھی بنتی چلی جا رہی ہے۔ اب وہ کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ جب میں نہیں خیال کرتا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں اس کا پیمانہ جو قرآن و سنت نے طے فرمایا اس پر وہ کس جگہ پر آتا ہے، جب میں وہ نہیں خیال کرتا تو حقوق و فرائض بھول جاتا ہوں، پھر میرے جو اعمال جو معمولات زندگی میں اختیار کرتا ہوں اس میں ماد اپنی پسند اپنا فائدہ یا ذاتی تسکین جو ہے وہ مقدم ہو جاتی۔ جب یہ معاشرے کا ایک اکائی اس کی ہر عمل کا حاصل اس کی ذات ہوگی، اور حالاں معاشرے میں معاشرہ بنتا ہی افراد کے رہنے سے ہے اور افراد کے مل جل کر رہنے سے، تو لا محالہ جب میں ہر پہلو میں اپنی خوشی اور اپنا فائدہ دیکھوں گا تو بے شمار جگہیں اور معاملات ایسے آئیں گے جہاں دوسروں کو تکلیف کا سبب ہوگا۔ اب جب معاشرے کی ہر اکائی اس صورت پر آ جائے تو ان معاشروں میں فساد پیدا ہوگا تو نہیں، اور کیا ہو؟ اللہ کریم تو قادر مطلق ہیں، وہ خالق کل کائنات ہیں، تو قرآن کریم میں جو حصے بیان فرما جاتے ہیں وہ اصول ہیں، وہ ایک وہ حصہ ہے جو بھی عمل اس کے تحت آئے گا اس کے مطابق اس کے نتائج جو ہیں وہ مرتب ہوں گے۔ تو اسی لیے ہم آج سارے معاشرے کی خرابی، خرافات، پریشانیاں، تنگیوں کا سارے سوال کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں خیال کرتا کہ اس سارے بحر میں جو میرے کردار کا حصہ ہے ایک روز تو آئے گا جو مجھے بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کریم مہربانی فرمائیں اور یہ صورت تب جب پیش آنی ہے سوال و جواب کی اس کا احساس آج نصیب ہو جائے، اور اللہ کریم سے بندہ توفیق عمل طلب کرتے ہوئے اور اس کے بتائے ہوئے اور اس کی رہنمائی کی گئی حصوں پر زندگی بسر کرے جس میں ایک نقطے کی بھی کہیں کمی بیشی نہیں ہے، کوئی تشنگی نہیں ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حق مخلوق تک پہنچایا۔ پھر جب فساد کی بات آتی ہے اور خشکی اور تری کی آتی ہے تو اس سے ماز یہ مراد نہیں ہوگا کہ جی خشکی جو ہے تو اس پر طوفان آ گئے ہیں یا اس میں ماں صرف بارشیں آ گئی ہیں یا خشک سالی آ گئی ہے۔ خشکی پر جب فساد پیدا ہوگا تو اس فساد کو اگر اس حدیث شریف سے آپ سمجھیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے وجود میں گوشت کا لوتھڑا ہے، تو اس کے ضمن میں اس کی تصحیح پر بھی بیان فرمایا اور فرمایا فسد الجسم کلو، تو جب آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس کے اندر جو فساد ہے وہ تمہارے پورے وجود کو فساد میں مبتلا کر دے گا، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی محض بیماری کی بات ہو رہی ہے، وہ سارے کے سارے حصے جو دین اسلام سے تجاوز ہیں وہ سارے کے سارے حصے فساد ہیں، اور وہ سارے کے سارے اعمال جو ہیں وہ ظلم ہیں، زیادتی ہے، اور اس بحر میں زیادتی یا ظلم نہیں ہے کہ کوئی اللہ کی طرف ظلم یا دین اسلام پر زیادتی کر رہا ہے، وہ سارے معاملات جب روز معاشر پیش ہوگا تو یہ حقیقت بڑی واضح سامنے آ جائے گی کہ ہر ایک نے جو زیادتی دین اسلام سے تجاوز پر کی ہے حقیقتاً اس نے وہ زیادتی اپنے آپ سے کی۔ قرآن کریم میں ایک آیہ کریمہ میں ایک جگہ ارشاد ملتا ہے، اس کا مفہوم عالی عرض کرتا ہوں، کہ جب روح فرشتے قبض کرتے ہیں تو جو جتنا بھی متکبر ہو اور جتنا بھی اپنی مرضی کرنے والا ہو، اس جگہ میں مفہوم عالی ملتا ہے کہ وہ بڑا مؤدب ہو جاتا ہے، سرنگون ہو جاتا ہے، وہ ساری شدت، وہ سارا غصہ، وہ ساری اکڑ رفو ہو جاتی ہے اور وہ بالکل سر جھکائے ہاتھ باندھے کھڑا ہو جاتا ہے اور مانتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ لیکن جگہ جگہ قرآن کریم میں یہ چیزیں ملتی ہیں اور قرآن و حدیث یہ چیز بتاتی ہیں، واضح کرتی ہیں کہ پھر اس وقت جو اپنے آپ کو پیش کر دینا ہے وہ پھر ایک وہ دھوکہ ہے جب سمجھ آئی کہ میں زیادتی کرتا رہوں، حقیقت تو میں نے نہیں مانی، تو آج میں یہ جھوٹ بول کر مان لوں تو اس وقت پھر کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوزخ کی آگ میں بھی جو ارشاد ملتے ہیں کہ اس حوالے سے جو انہیں مخاطب ہوگا کہ آج تم صبر کرو یا نہ صبر کرو برابر ہے، جو کچھ تم نے اپنے لیے تیار کیا تھا آج اس کو بھگتو۔ تو دنیا کے فساد میں بھی جب جسم کے فساد کے حوالے سے آپ بات کریں گے تو صرف یہی نہیں ہے کہ موسمی اثرات مرتب ہو جائیں گے یا زلزلہ آ جائیں گے، بے شک یہ اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن جو ایک رہن سہن تھا، مجھے بھی یاد ہے اپنا بچپن، مجھے یاد ہے کہ اس بچپن میں ایک قدریں تھیں، کوئی بہت بڑی میں کہوں کہ بڑی لمبی عمر ہو گئی ہے میری، لیکن اس مختصر سے زندگی کے حصے میں مجھے یاد ہے کہ گلی میں گزرتے ہوئے ہم دیکھتے تھے کہ کوئی بڑا آ رہا ہوتا تھا تو ہم خاموش ہو جاتے تھے، رستہ چھوڑ دیتے تھے، کسی جگہ بیٹھے ہیں تو کوئی بزرگ یا بڑا آ گیا تو اس کے لیے جگہ یا نشست خالی کر دی جاتی تھی، زیادہ کلام نہیں کیا جاتا تھا، اونچی آواز میں بات نہیں ہوتی تھی۔ ہم سے پہلے بزرگ تو بتاتے ہیں کہ کہیں کوئی بڑا آ رہا ہو تو سر ڈھانپ لیا جاتا تھا کہ کہیں ننگا سر جو ہے وہ بزرگوں کے سامنے نہ ہو، یہ بے حیائی ہے، بے ادبی ہے۔ اب وہاں سے یہاں تک پہنچتے ہوئے آج یقین مانے کہ معاشرے میں بچوں سے ڈر لگتا ہے کہ اگر انہیں کوئی نصیحت بھی کی تو یہ جانے میرے ساتھ آگے سے کس حساب سے پیش آئیں کہ کہیں بدتمیزی نہ کر دیں۔ اور پھر اس زندگی کے معاملات میں آپ گھروں تک چلے جائیں، فیملیز تک چلے جائیں، ہر بندہ ہے کنبے میں، اکیلا اکیلا زندگی بسر کر رہا ہے، تو اس فساد کے اثرات اتنے غیر مری اور اتنے اندر تک اور دور تک آ جاتے ہیں کہ اس زندگی اور اس معاشرے میں جو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اس میں اجتماع میں ہر کوئی اکیلا۔ ایک تو ہے نا جی سمجھ آتی ہے کہ کسی کا خاندان نہیں ہے یا اس کے عزیز و اقارب نہیں ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں، اللہ کریم ہر ایک کو دنیا میں سہولت اور آخرت کے لیے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ گھر کے لوگ اور افراد اکٹھے ہیں لیکن وہ اکٹھے نہیں ہیں، بظاہر نظر آتا ہے کہ ایک جگہ پر بیٹھے ہیں لیکن نہ ان کی سوچ ایک ہے، نہ ان کے اندر لحاظ ایک ہے، نہ ان کے اندر مقصد ایک ہے، ہر ایک اپنی اپنی زندگی جی رہا ہے۔ تو اس سارے کو جب آپ واپس پلٹ کر دیکھیں گے تو سمجھ آتی ہے سارے کا سبب ہمارا اپنا کردار۔ دنیا میں اسلام نے انصاف کی تعلیم عطا فرمائی اس وقت جب بے انصافی اپنی انتہا کو پہنچ چکی۔ اللہ کریم نے دین اسلام کا جو نور ہے، یہ جو روشنی ہے، یہ جو اجالا ہے، مخلوق کو اس وقت عطا فرمایا جب انہوں نے اپنے کردار سے دنیا میں اندھیرا کر دیا تھا، ظلمت ڈھا دی تھی، جہالت انتہا کو پہنچ گئی۔ آج بھی معلوم تاریخ میں وہ اصول جو انسان کو معاشرے میں بہتر زندگی عطا کر سکتے ہیں، اس کی مثال یا اس کے لیے رہنمائی حاصل کرنی ہو تو وہی روشن دلیلیں ہیں جو ارشاد فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بحثیت مسلمان، ہمارا دعویٰ ہے اللہ کریم اس میں حقیقت عطا فرمائے، صدق دل عطا فرمائے۔ ہم اپنے معاشروں کو دیکھتے ہیں تو کیا ان کی بنیاد یا اس کے بنیادی اصول یا ہماری روزمرہ کی جو زندگی کے معاملات ہیں کبھی ہم نے سوچا؟ ہم کلام کرتے ہیں تو ہمارے کلام کا مقصد اگلے کی تصحیح ہوتی ہے، ہم کلام کرتے ہیں تو ہمارے کلام کا مقصد اگلے کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، ہم کردار ادا کرتے ہیں تو حقوق نہیں دیکھتے، فرائض نہیں دیکھتے، ذاتی پسند اور ناپسند دیکھتے ہیں. اور قرآن کریم معمولات زندگی تو بعد میں آتی ہیں، انسانی حیات کے ایک ایک پہلو پر چیزیں واضح اور کھول کر بیان فرما دیتے ہیں، اور نہ صرف صحیح اور غلط کا تعین فرماتا ہے قرآن کریم بلکہ نتائج تک بیان فرما دیتا ہے. یہ اسی آیا کریمہ کو دیکھیں نا کہ جو کچھ فساد برپا ہے اس کے عوامل میں جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ ہمارے اپنے کردار کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ زمانے مبارک میں زلزلہ آیا تو آپ نے درہ زمین پر مار کر فرمایا کہ تو کیوں کانپتی ہے، کیا تیرے اوپر بے انصافی ہو رہی ہے؟ یعنی وہ فعل جو مملکت کے ہیں اس پر بھی عدل اگر ہے تو جو عوامل قدرت کے ہیں، جو موسموں کے ہیں، جو زمین کے ہیں، جو پہاڑوں جنگلات دریاؤں کے ہیں، ان میں بھی ٹھہراؤ کا سبب ہے. تو جب اس مرکزی حصہ جو انسان کا اس کے اندر کمی بیشی واقع ہوتی ہے تو یہ صرف ہمارے اپنے روزمرہ کے معاملات تک نہیں، ان سارے جو حیات ہے، ساری زندگی جو ہے، اس سارے پر اثر انداز ہوتا ہے. تو آج دیکھتے ہیں دکھ ہوتا ہے کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، قرآن کریم ہم نے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں، درود شریف کے لیے تسبیح ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں، مساجد میں جائیں تو جگہ نہیں ملتی، حرمین شریف میں جائیں تو جو بندہ معذور ہے یا کمزور ہے اس کے لیے عبادت کرنا مشکل ہے، اتنا رش ہے. محلوں میں جائیں تو آپ کو ہر گھر میں دوسرے گھر میں حاجی ملے گا، کتنے لوگ ہیں جو عمرے کی ادائیگی پر جا رہے ہیں. تو ان سارے حصوں کو دیکھ کر جب ہم اپنے روزمرہ کے معمولات کو دیکھتے ہیں تو عجیب سی صورت ہے کہ کسی کو کسی پر اعتبار نہیں، کسی کو کسی کا لحاظ نہیں، بڑے کو چھوٹے کا، چھوٹے کو بڑے کا. اور اس سارے معاشرے میں بحثیت ممالک ہم اپنی اکائی پر اگر آ جائیں تو وطن عزیز پاکستان کو دیکھ لیں کہ ہمارے معاشروں کے حالات کیا ہیں، ہمارے مقتدر حلقے جو ہیں ان کے مزاج کیا ہیں، ان کے کردار کیا ہیں، ہم کس زور سے کس شور سے اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں، اور جنہیں ہم منتخب کر رہے ہوتے ہیں ان کے انتخاب میں ہم خود کیا سوچ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہماری اپنی پسند و ناپسند کیا ہوتی ہے. ایک عجیب گھمسان سا مچا ہوا ہے جس میں کوئی سمجھ نہیں آتی، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا چاہ رہا ہے. جب ہر ایک اپنے اپنے نتائج کے لیے لڑتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر کسی کی حق تلفی ہوتی ہے، وہ ایک الگ شور ہے، ایک الگ رونا ہے. لیکن یہ سارے حصے معاشرے میں، اور عجیب بات ہے کہ تمام مسائل کا حل ہمارے پاس موجود ہے اور ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور ہم نے سینے پر لگا رکھا ہے، چوم رہے ہیں، اس کے اندر جھانک کر نہیں دیکھتے. قرآن کریم کے ختم ہم کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، اعلان تک کرتے ہیں کہ میں نے اتنے ختم کر لیے، میرے معمولات میں اتنا قرآن کریم کا پڑھنا ہے. اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، اس حق کے اندر یہ پہنچنے کی وہ توفیق نصیب ہو جو ہمارے کردار سے جا کر آیا. قرآن کریم کی تلاوت جب کردار تک پہنچے گی تو پھر معاشروں میں ٹھہراؤ ہوگا. جتنی بھی آگ جلا لیں، جتنی بھی تپش آ جائے، وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعہ آگ کا ہے اس سے یہ مثال بڑی واضح سمجھ آ گئی کہ جتنی بھی شدت تھی اور جتنی بھی اس معاشرے نے اور انسانی زندگی کی قوت نے، چونکہ بادشاہ تھا نا جی، تو بادشاہ کے پاس طاقت اور اس کا حکم اور اس کی اپنی مرضی عبادت کے حوالے سے تو بے شمار قوت تھی دنیا کی اس کے پاس، لیکن جب اس نے آپ کو آگ میں جھونکا تو اس رب کریم نے آپ کو حکم دے دیا کہ ایسی ٹھنڈی ہو جا جو سلامتی کی ٹھنڈی ہو. تو ان سارے پہلوؤں میں سمجھ آتی ہے کہ جس طرح کے بھی حالات ہوں، معاشرے میں جیسی بھی سختی ہو، جتنی بھی برائی ہو، بیچ میں کو اگر بندہ اللہ کریم کے حکم کے تحت آ جائے تو اس کی حیات اس فساد میں محفوظ فرما لے گا وہ رب کائنات. बेशुमार सवालात सामने आते हैं बीमारियों के हवाले से, तकालीफ के हवाले से, जिनात के हवाले से, जादुओं के हवाले से। और यकीन माने मैं तो ये महसूस करता हूँ कि हमारे माशरे में ये जो सवाल आते हैं ना कि जादू हो गया, हर दूसरा बंदा आता है कि मेरे घर पर जादू है, हर दूसरा बंदा आता है कि जिनात हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि इतनी शिद्दत ना जादू की है ना जिनात की है, जितने हमारे अपने किरदार के असरात मुरतब हो रहे हैं। हर बंदे की जिंदगी में एक ऐसा पहलू है कि उसे इत्मीनान नहीं है, और वो दूसरे को जो देखता है उसके देखने में उसके लिए इंसाफ नहीं है, या उसके किसी अमल से दुख की हैसियत से देख रहा है, या उसको किसी नफरत के किसी पहलू से देख रहा है, या हसरत के किसी नजर से देख। और ये सारे वो हिस्से हैं जो असरात बुरे मुरतब करते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो बेयकीनी और कमजोरी और तकालीफ के पहलू जो हम जनात के जुमरे में डाल रहे हैं, इसके पीछे भी हमारा अपना किरदार जो है वो सब। कैसे सुकून आए जिस मकसद को अल्लाह ने पैदा फरमाया, जो उसकी तकमील के जराए अता फरमाए, और एक एक चीज वाज़ह बयान फरमाई, और हमें ये याद ही ना हो कि मैंने उसके हजूर पेश होना है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो कि जो लज्जतों को बुला देने वाली चीज़ है उसका ख्याल रखो। या रसूलुल्लाह सल्लम वो क्या है, फरमाया मौत। यानी मौत को कसरत से याद रखना, अपनी मामूलात जिंदगी की जो कमी पेशी हैं उसको देखने की एहसास पैदा कर देते। वक्ती तौर पर मेरे पास ताकत हो, वक्ती तौर पर जो मेरा मुकाबला है वो कमजोर हो, और मेरे पास वो ताकत उसको नुकसान पहुंचा सकती हो, उसकी हक तलफी कर सकती हो, तो मैं अपनी ताकत को उस पर इस्तेमाल करूं और मुझे रोकने वाला कोई ना हो। लेकिन जब मुझे अल्लाह के हजूर पेश होने का और जिसने ये ताकत दी है उसके हजूर इसका जवाब देने का एहसास मुकदम होगा और हावी होगा, मेरा अमल रुक जाए तो बेइंसाफी की तरफ कदम नहीं उठेगा, ईमान की जो कैफियत है वो उसे रोक लेगी। लेकिन क्या वजह है कि रोज जूं 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 बुराई और शिद्दत बढ़ती जा रही है, और अल्लाह करीम हमें हदायत अता फरमाए और हमारे लिए दीन इस्लाम पर अमल पैरा होना आसान फरमाए। अब हम बुराई को बुराई कहने के बजाय ये कह देते हैं कि सारे जो हैं ये अमल कर रहे हैं, मैं भी कर लूं तो क्या है। कितने दुख और तकलीफ की बात है कि गिरते 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 हम कहां पहुंच गए। तो मैं हैरान होता हूं उन तहरीरों को देखकर या बुजुर्गों के वाकयात सुनकर जिनमें वो फरमाते थे कि माशरे में बुराई बड़ी शदीद, और इस बयान को सदियों से सुनते आ रहे हैं, सदियों के लिखे हुए जो हैं वो आज पढ़ने को मिलते हैं। तो मैं सोचता हूं कि तब जिस वक्त में ये बुजुर्ग कहते थे कि हालात में बुराई की बड़ी शिद्दत है, आज कितनी शिद्दत होगी कि हर आने वाला लम्हा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने से एक घड़ी दूर है, उस उन बरकात से एक घड़ी और दूर होता गया, तो कितनी कमजोरी आज वाक्य होगी हमारे अंदर। लेकिन ये मैं बावसूख कहता हूं, ये मुझे समझ आती है, ये मुझे एहसास होता है, ये मुझे कुरान व हदीस बतलाती हैं, ये जो तारीख है इस्लाम की वो बताती है। आज के मामलात पर, चूंकि कुरान करीम से मुराद ये नहीं है कि इसके हुक्म सारे वहां तक थे, या ये जो नताइज बयान किए जा रहे थे ये अकवाम साबका ने जो गलतियां की थी, जो शिर्क किए थे, जो कुफर किए थे, जो ज्यादतियां की थी उनके नताइज, ये असूल बयान फरमा दिए गए जो अब्दुल आबाद उसके तहत जो भी अमल होगा उसके नताइज उसी तरह मुरतब हो गए, ये कुरान करीम ने बयान फरमाया। तो ये हक हमारे पास मौजूद है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबुवत और रिसालत है ये बरकत अब्दुल आबाद, बेशक जिन्हें माइयत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हुई, वो जमानों में अजीम जमाना, वो मखलूक खुदा में अल्लाह के बरगुजीदा हस्तियां, लेकिन जो हक आपने बयान फरमाया वो तालीमात के जुमरे में आया, यानी अमली जिंदगी के पहलुओं में आया, या कैफियात जो नीयतों के हिस्सों में आता है उसमें आए, उसका तसलसल तो कायम और क्यामत तक कायम रहेगा। और ये तसलसल जो है हक का और ईमान का जो तसलसल है, ये इस दुनिया की बका का सबब है। جس روز دنیا سے میں حق نہیں ہوگا، نور ایمان نہیں ہوگا، قیامت قائم ہو جائے گی. تو یہ بقا بھی موجود ہے، یہ سبب بھی موجود ہے، اور میری اور آپ کی حیات جو ہے وہ بھی رواں. تو اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذات سے باہر نکلیں اور بندگی کی جو بلندیاں ہیں، جو بندگی کی عظمتیں ہیں، اللہ وہ نصیب فرمائے کہ اس کی رضا کے لیے ہمارے اعمال ہوں، ہمارے معاملات ہوں. نہیں تو جس زندگی یا جس دنیا کے لیے بندے جیتے ہیں اس کے محاصر یہی ہیں جو آج ہمارا محالات ہے. چونکہ جو بات میں کر رہا تھا اقدار کے حوالے سے، اس وقت لوگ ذات کے لیے نہیں، اس وقت لوگ دوسروں کے لیے سوچتے تھے، اور دوسروں کا سوچنا دین اسلام بیان فرماتا ہے کہ تمہارے ذمے جو فرض ہے اسے ادا کرو. تو جب بندہ اپنا فرض ادا کرتا ہے تو دوسرے کا حق از خود اسے پہنچتا ہے، یعنی اسلام دوسرے کے فائدے کا حکم دیتا ہے اور دنیا جو ہے وہ ذات کی طرف لے کر آتی ہے. تو اس وقت لوگ کتنے انسانی جو حصے ان کو دیکھتے تھے، کتنا مخلوق خدا. یقین مانے، اسلام منع فرماتا ہے کہ آپ کسی درخت کا سر قلم کر دیں، اس سے منع فرماتا ہے. اسلام منع فرماتا ہے سبزے کو ضائع کرنے سے منع فرماتا ہے. عین حالت جنگ میں آپ پانی جو ہیں ان کے دشمن کے جو پانی کے ذرائع ہیں ان کو آپ تباہ نہیں کر سکتے. آپ دریا پر بیٹھے ہوئے وضو کر رہے ہوں تو اس وقت بھی حکم ہے کہ زائد پانی ضرورت کا جو ہے وہ استعمال نہ کیا جائے. اسلام زندگی کے ایک ایک حصوں پر تعلیم فرماتا ہے، لیکن جب اسلام سے ہٹا جاتا ہے تو وہ بندہ تمام مخلوق سے کٹتا ہوا آتا ہے، معاشرے سے کٹتا ہوتا ہے، اپنی عزیز داری اور برادریوں سے کٹتا آتا ہے، اپنے خاندان تک آتا ہے، خاندان سے بالکل اہل عیال تک آ جاتا ہے، اور پھر اس سے بھی کٹتا ہوا ذات تک آ جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں اس میں برائی کی شدت اتنی حد تک اور کمزوری کی شدت اتنی حد تک بڑھ چکی ہے کہ ہر کوئی اپنی ذات تک بڑھ چکی ہے. اور جب ذات تک پہنچ گئے ہیں، پھر جب تکالیف اور مسائل پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیوں ہیں، اور کثیر حصے وہ ہیں جن کے اسباب ہم خود مہیا کر رہے ہیں، فساد کو، برائیوں کو، کوئی نہ کوئی سبب کر کے ہم مسائل پیدا کر رہے ہیں. اور جب ان حصوں کو دیکھتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں تو یہ تقدیر میں یہ لکھا تھا. اور جب قضاء سے ملک بات آتی ہے تو اس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں مشائخ نے بھی فرمایا، بزرگ بھی لکھتے ہیں اس پہ، کہ دو حصے ہیں، ایک قضاء معلق ہے اور ایک قضاء مبرم ہے. قضاء معلق وہ ہے جس پر مختلف جو معمولات ہیں ان پر اس کا انحصار ہوتا ہے، کہ ایک بندے کو تکلیف آنی ہے یا مصیبت آنی ہے تو حکم نبی کے سامنے فرمایا صدقہ دیا کریں، صدقے سے وہ مصیبت ٹل جائے گی. اس کا مطلب ہے کہ صدقہ اگر دیا گیا اور مصیبت ٹل گئی ہے تو یہ وہ قضاء تھی جو ہٹ بھی سکتی تھی اور صادر بھی ہو سکتی تھی، اور اس کا انحصار تھا اس متعلقہ بندے کے کردار سے. جب اس نے اللہ سے کرم مانگا، آسانی مانگی اور اس کی راہ میں صدقہ کیا تو اللہ کریم نے اسے اس سے محفوظ فرما دیا. یعنی یہ وہ قضاء تھی جو معلق تھی، صادر بھی ہو سکتی تھی اور ہٹ بھی سکتی تھی، اس سے آسانی کی طرف بھی جا سکتا تھا. پھر ایک حصہ آتا ہے کہ جس میں جو فیصلہ ہے وہ حتمی ہے، اگر صحت بیماری کی بات ہے تو وہ حتمی ہے، زندگی موت کی بات ہے تو حتمی ہے. وہ حتمی حصوں کو قضاء مبرم کہتے ہیں. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں بے شمار ہماری جو تنگیوں کے سبب ہیں وہ ہم نے قضاء معلق کے تحت اپنے کردار سے اپنے لیے بنائے ہوتے ہیں، اور کسی تکلیف یا کسی مصیبت کی جو گلہ ہے وہ شاید ہمارے الفاظ ایسے نہ ہوں لیکن جو اس سے مقصد ہوتا ہے جب بندہ بیان کرتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کریم کی ذات پر ہم گلہ کر رہے ہیں، حالانکہ اس رب کریم نے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے اور جو کچھ ہے اس کا کہ ہم ساری حیات شکرانے میں زندگی بسر کر دیں تو بھی کم ہے. اب ان سارے پہلوؤں کو آپ دیکھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے انسانی کردار کا جو فساد ہے وہ کہاں تک پہنچا. ایک تو فساد خشکی اور طریقہ وہ ہوا جس میں جو موسمی اثرات ہیں یا زمین پر جو واقعات ہوتے ہیں، جیسے زلزلہ آ گیا یا سیلاب آ گیا یا یہ چیزیں ہو گئیں. دوسرا آپ دیکھیں کہ کردار کے اندر کس حد تک فساد آیا، کہ بندہ جسے شکرانے کی کیفیت نصیب ہونی اس کی عظمت ہے، وہ اپنے الفاظ میں اللہ رب العالمین پر گلہ تک پہنچ رہا ہے، اللہ معاف فرما. پر کیا یہ ہماری روزمرہ زندگی میں نہیں ہے؟ اس سارے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اللہ کریم سے توبہ کی جائے، اپنے معاملات کی تصحیح کی جائے، اور وہ حصہ جو صرف روزے معاشر اپنے کردار کا جواب نہیں، جو اس کردار سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوئی اس تک کا جواب جو دینا ہے، جب اس کا احساس مضبوط ہو جا تو انسان اپنے معاملات کی طرف، جو بہتر حصے ہیں ان کی طرف آنا شروع کرے گا. اس میں بھی میں نے پچھلے کسی ایک بیان میں میں نے یہ چیز عرض کی تھی کہ یہ عنابت وہ حصے ہیں جو ذمے ہیں بندے کے، یعنی رجوع اللہ. بندہ طلب تو کرے کہ میرے اللہ میرے لیے آسانی فرما دے، میرے اللہ میرے لیے نیکی کا جو رستہ ہے وہ سہل فرما دے، دین کی سمجھ آسان فرما دے. معمولات دنیا ضرور آسانی مانگے، معمولات دنیا میں آسانی جو ہے وہ ایمان کے ساتھ مانگے. ہمارا مقصد ہوتا ہے یہ دنیا سہل ہو جائے، نماز پڑھے نہ پڑھیں. کتنے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اس کی عادت ہو جائے، دعا کریں یہ عادت ہو جائے، ذکر کی عادت ہو جائے. تو میں سوچتا ہوں اکثر، کئی دفعہ تو عرض کر دیتا ہوں بڑے محتاط الفاظ سے اور ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن میں اکثر سوچتا ہوں کہ انسانی جو زندگی ہے اس میں صبح سے شام تک جتنے وہ اعمال اختیار کرتا ہے اس نے اس کے نزدیک ایک اہمیت تشکیل دی ہوتی. سب سے پہلے وہ عمل کرتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے اہم ہوتا ہے، اور سب سے آخر میں وہ عمل کرتا ہے جو اس کے نزدیک سب سے کم اہم ہوتا ہے اس کی ضرورت کے مطابق. اور جب ہم اسلام کو ثانوی حیثیت پر لے کر اور دنیا کو مقدم کر کے چلتے ہیں تو پھر کیا بندہ یہاں کہے؟ اور ساتھ ہم کہیں کہ جی دعا کریں کہ ہم نماز پڑھ لیں. تو جو آپ کے یا ہمارے معاملات دنیا کے ہیں وہ تو ہم نے مقدم رکھے ہوئے ہیں، ان کے مقدم رکھنے میں کسی سے دعا کا عرض کیا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم سمجھتے ہیں یہ ضروری. اس سارے رشتے کا جو بندگی کا انحصار ہے، ایمان کے حصے ہیں، یہ بنیادیں ہیں. جب بندے کے اندر ایمان کا جو حصہ ہے وہ مضبوط ہو تو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دنیا ثانوی حیثیت ہے. اس دنیا سے میں اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہوں، اور اس دنیا میں میں کھو کر اپنی بندگی سے زیادتی اور تجاوز میں چلا جاؤں گا، اور اپنے لیے اپنے آپ کا ظلم کا سبب بنتا چلا جاؤں گا. اور اس میں حضرت ایک بڑی خوبصورت پہلو جو بیان فرماتے تھے، وہ فرماتے تھے ترک دنیا نہیں دین فرماتا. دین کے ہر شعبے میں رہنمائی موجود ہے، دنیا کو اس طرح گزارو جس طرح اللہ نے اسے بسر کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہی دنیا کے معاملات تمہارے کسی نہ کسی درجے میں عبادت کے حصوں میں شمار ہوتے جائیں گے اور اللہ کے قرب کا سبب بنیں گے. لیکن جب دنیا کو مقصود کر لوگے تو پھر یہ تمہیں اللہ کریم سے دور کرتی چلی جائے گی، اور تم اپنے آپ پر ظلم کرتے چلے جاؤ گے اور نقصان اٹھاؤ گے، اور عبدالآباد جو زندگی ہے اس میں کامیابی کی جو ہے وہ اس سے تم دور ہو جاؤ گے. تو اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے اور یہ چیزیں سمجھ آئیں کہ یہ جو آج کے بھی مسائل ہیں یا معاملات ہیں، چاہے اسے ملکی سطح پر لے لیں، چاہے اسے آپ اپنے خاندانی حصوں پر لے لیں، چاہے اسے آپ اپنے گھر پر لے لیں، اور چاہے اسے اپنی سوچوں کے اندر لے لیں، وہ تجاوز سبب ہیں جو اسلام سے زائد ہم نے قدم اٹھائے یا ہمارے اعمال تھے وہ جو تجاوز ہیں وہ سبب ہیں سارے فساد. آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے تو قرآن کریم فرماتا ہے نا کلا بذکر اللہ تطمئن القلوب. چونکہ بندے کو اسلام حقیقت پر لے آتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کارگاہ حیات جو ہے یہ اللہ کی ہے، یہ ایسے چلے گی جیسے اس نے پسند فرمایا ہے، مجھے وہ ملے گا جو اس نے میرے نصیب میں لکھا ہے، میں جو اعمال کروں گا اس کے حضور جا کر پیش ہوں گا. تو ہر حصے میں ایک اعتدال آ جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ بندہ یہ کہہ دے کہ جی کوئی بندہ جو نماز روزہ کرتا ہے وہ بیمار نہیں ہوگا. دنیا کے عوامل ہر ایک پر اثر انداز ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین، غزوہ خندق میں بہت سخت حالات تھے، اور عرب میں، قدیم عرب میں ایک رواج تھا کہ جب کھانے میں بہت وقت آ جائے اور بہت وقت گزر جائے کہ بندے کا معدہ خالی اور پیٹ میں کچھ نہ ہو، तो वो उसको कपड़े से खींच कर बांध देते थे, और जब और ज्यादा वक्त बीत जाए तो उस कपड़े के साथ एक पत्थर अंदर रख कर पेट पर पत्थर कस के बांध लेते थे, ताकि वो जो खाली पेट है उसकी जो तकलीफ है वो ना बढ़े। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और फाके से थे, सख्त हालात भी सख्त, तो आपके पास पहुँच कर अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लम, खाने को इतना वक्त हो गया है कि अब पेट पर पत्थर बांधना पड़ा है, कि इतना वक्त हो गया भूखे कि सिर्फ पेट बांधना नहीं, उस पर पत्थर बांधना पड़ा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में सिर्फ अपना कुर्ता हल्का सा हटाया तो आपने पेट मुबारक पर दो पत्थर बांध रखे, उससे कहीं ज्यादा वक्त जो है वो आपको भूख से गुजर चुका था, आपने कोई चीज नोश नहीं फरमाई, और आपकी ज़ात रहमतुल आलमीन। तो जब दुनिया के मामलात में कोई तंगी और तकलीफ इस बहर में आए कि बंदा अल्लाह की हजूरी में चल रहा हो, तो उसकी दो सूरतें आ जाती हैं। एक सूरत आ जाती है कि कोई कमी बेशी थी तो उसकी माफी का सबब हो जाएगा, और दूसरी सूरत यह हो जाती है कि अल्लाह करीम उसे और कुर्ब अता फरमाते हैं, यानी तरक्की दर्जात का सबब बन जाता है। लेकिन दोनों सूरतों में जो सब्र की कैफियत है वो ये होती है कि वो गिला नहीं कर रहा होता, अल्लाह से आसानी तलब कर रहा होता है, उसका करम और उसका एहसान तलब कर रहा होता है। दोनों सूरतों में जब उसे ये एहसास होता है कि ये जो दुख और तकलीफ है मेरे अल्लाह की तरफ से है, तो फिर वो इत्मीनान में रहता है, मुतज़ब्ज़ब नहीं होता। तकलीफ तो होती है, गर्मी है तो कौन कहता है जी नेक और बद सबको गर्मी लगेगी, अगर सर्दी है तो नेक और बद मुसलमान और गैर मुस्लिम को भी सर्दी लगेगी। तो दुनिया के जो असरात मुरतब होते हैं, तो हयात जो दुनिया की है इसमें वो उसी तरह के महसूस होते जाते हैं। लेकिन ईमान की कैफियत है ना, अब एक बंदा उसकी ईमान की कैफियत ना हो, या अल्लाह ना करे ना हो, उसे भी हम बात नहीं करते, कमजोर हो, तो वो उस तकलीफ में ये समझेगा कि मुझे ही तकलीफ मिली, मेरी जिंदगी तो इस तकलीफ के नजर होगी, जो मेरे भागने दौड़ने का वक्त था या जो मेरे अपने मामलात जिंदगी के लिए अपनी वजूद को हरकत देने का वक्त था वो तो नहीं रहा, तो मुझे ही तकलीफ थी, तो वो तकलीफ तो होगी, मजीद उसका सदमा भी बढ़ेगा, और सदमे की कैफियत में जब वो जाएगा तो एतराज की सूरत में चलता जाएगा। फिर वो अल्फाज जो आज हम अपने माशरे में सुनते हैं ना, अल्लाह पर गिला कर रहे होते हैं हम लोग, मजीद बदबख्ती का सबब बनते चले जाते। तो इसी दुनिया की जो जिंदगी है यही शबो रोज है, ईमान की कुवत नसीब हो और अल्लाह मेहरबानी फरमाए तो हकायक खुल जाते हैं। इसी जिंदगी के शबो रोज में जो बंदा है हकीकत में जब रहता है तो उसकी जिंदगी पुरसकून हो जाती है, वो ये समझता है कि जो कुछ है वो अल्लाह की तरफ से है और मैंने अल्लाह के पास जाना है, और अल्लाह की जात करीम है, कोई भी जो अमल हुआ है जो हिस्सा आया है इसमें अल्लाह करीम की तरफ से बेहतरी होगी। फिर इससे आगे हिस्से में बयान फरमाया बेमा का सबत ए दिन नास, खुशकी और तरी में जो इंसानी मामलात हैं ए दिन नास, वो सबब आपका जो कसब है किरदार है वो सबब है। फिर अगले हिस्से में फरमाया ले युजी कहुम बाद अल्लजी आमलू लअल्लकुम यरजून, कि ले युजी कहुम बाद अल्लजी आमलू, ताकि वो अल्लाह उनको उनके बाद आमाल का मजा चखाएं, यानी जो आमाल इख्तियार किए हैं उसके नताज दुनिया में एक दफा देख लें। अब उससे क्या लअल्लहुम यरजून, अजब नहीं कि वो बाज आ जाए, यानी जो दुनिया के मसाइल आए किरदार के सबब से आए, चाहे वो खुशकी के हवाले से थे या चाहे तरी के हवाले से, उसमें दुनिया के इन हालात में से गुजरना यह भी सबब हो सकता है कि बंदा वापस रुजू अल्लाह कर ले, तौबा कर ले, यह एहसास हो जाए कि अल्लाह करीम ने जो मैंने आमाल बद किए हैं उसकी सजा मुझे मिली है, और दुनिया में बंदे को कमजोरी अल्लाह माफ फरमाए, हम कमजोर हैं, हम अब ये बात करें तो हम हमारी हैसियत ये नहीं है कि हम कहें कि हमारी जो गलतियां उसकी सजा दुनिया में ही मिल जाए, हमें अल्लाह से माफी तलब करनी चाहिए, आसानी मांगनी चाहिए, उसकी ज़ात बुलंद है, वो करीम है, माफ फरमाने वाले हैं। लेकिन दुनिया के जो मसायब आते हैं इसमें वो सारे मामलात जो गलतियां गुनाह अल्लाह करीम उनसे बख्शिश का सबब फरमा देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना कि बंदे मोमिन को एक कांटा भी चुभ जाए तो تو بے شمار جو غلطیاں ہیں ان کی معافی کا سبب اور بے شمار حصے جو اجر و ثواب کے ہیں اس کی عطا کا سبب بنتے ہیں، مفہوم عالی ہے. تو یہاں بھی اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو دنیا کے مصائب پیدا ہوتے ہیں اور ہمارے کردار ہی سے جو پیدا ہوتے ہیں، اس میں بھی اللہ کریم یہ ہیں وہ ایک موقع عطا فرماتے ہیں. چونکہ جب یہ زندگی معزز سامعین کرام ختم ہو جائے گی تو پھر کتاب اعمال کی بند ہو جائے، پھر فرصت نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ پھر واپس پلٹ کر آئے اور عمل صالح اختیار کرے اور اللہ کا قرب حاصل کر سکے. دوزخ کے حوالے سے جب قرآن کریم بیان فرماتے ہیں نا، تو دوزخ میں جو ذمہ دار فرشتے مقرر ہیں، جب دوزخی دوزخ میں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ان سے پوچھیں گے کہ کیا دنیا میں تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ مانیں گے، کہیں گے کہ ہاں آیا تھا، اللہ نے یہ اپنے مقرر بندے بھیجے تھے، ہم ہی نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، تو پھر واپس موقع نہیں ہے. اس لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد پیدا فرمایا. دین اسلام کو اپنا جانیے، مولانا کا یا پیر صاحب کا نہ جانے، اسے سمجھیے، سیکھیے، اختیار کریے. علماء ہوں، مشائخ ہوں، یہ استاد کا درجہ رکھتے ہیں اور استاد جو ہے وہ سکھاتا ہے، سمجھاتا ہے. تو ہمیں اپنے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اس طرح تیار کرنا چاہیے ہم سمجھیں اور سیکھیں اور اس پر عمل کریں. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کسی کے ذمے ہے تو وہ کسی جو ہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، مولانا کی صورت میں ہو، عالم کی صورت میں ہو، شیخ کی صورت میں ہو، کسی صورت میں ہو، اس نے ہمارے ساتھ ہماری لحد میں نہیں ہوتا. نہ ہم نے اس کی قبر میں جانا ہے، نہ اس نے ہماری قبر میں آنا ہے. ہم ہی نے اپنی قبر میں جانا ہے اور ہمارے ساتھ ہمارے جو کردار ہوگا، جو اعمال ہوں گے، وہ ہمارے ساتھ. تو یہ موقع ہے جس میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہ باتیں محض باتیں نہیں ہوتی. یہ گفتگو اور یہ مبارک موقع جو جمعۃ المبارک کے ہیں، یہ مبارک گھڑیاں ہوتی ہیں. اپنے آپ کا موازنہ کر لیں، میں کہاں کھڑا ہوں اور میرے معاملات کیا ہیں، روزمرہ کی سوچیں کیا ہیں، میرے لیے روزمرہ کے معاملات میں مقدم دنیا ہے یا دین ہے. اور دین یقین مانے، دین پر عمل پیرا ہونے والے کو دنیا میں بھی تنگی نہیں ہوتی. اور جو بندے اسباب کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں، انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ مسبب الاسباب کا تعلق چھوڑ کر اسی کے پیدا کیے اسباب کی طرف جا رہے ہیں تو کہاں کامیابی آ سکتی. اور جنہیں اللہ رب العالمین یہ احسان فرما دیں کہ انہیں مسبب الاسباب کی تلاش اور اس کی محبت نصیب ہو جائے، تو یہ اسباب کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں جو مسبب الاسباب ہے، تو یہ زندگی، یہ معاملات سہل ہو جاتے. پھر آخری بات کرتے ہوئے اپنی بات جو ہے اسے ختم کرتا ہوں کہ زندگی میں اللہ نے حیثیتیں، طاقتیں، ضروریات ہر ایک کی مختلف. اب قرآن و حدیث سے اس سے متعلق جب سمجھا جائے تو یہ سمجھ آتی ہے کہ زندگی کی کوئی صورت بھی ہو، دنیا میں کوئی حیثیت بھی ہو، کوئی پہلو بھی ہو، اس میں جو اس کے لیے دیکھا جائے گا وہ یہ کہ اس میں اس نے اللہ جل شانہ کی بندگی میں کیسا وقت بسر کیا. تکلیف تھی، اس پر صبر کرتے ہوئے اسی سے مدد مانگی، یعنی کچھ نصیب ہوا، کامیابی ہوئی تو اسی کا شکر گزاری کی کیفیت ہے، وہ نصیب ہوئی یا اپنی جو وہ اپنی بڑھائی ہے اس میں لگ. اللہ کریم ہمیں یہ حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ دارالعمل ہے، دارالابتلاء ہے، اس میں اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کی معافی کی جو توفیق ہے وہ نصیب فرمائے. ہمیں وہ کردار عطا فرمائے جو امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہتری، اتفاق اور اتحاد کا سبب بنے. اور اللہ کریم نے ہمیں ایک خوبصورت ملک عطا فرمایا، وطن عزیز پاکستان. اللہ کریم اس میں بہتر کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے آج کل کا جو وقت ہے اس میں انتخاب کے دن ہیں. اللہ کریم مہربانی فرمائے کہ ہمارے منتخب ہونے والے لوگ وہ ہوں جو ہمارے ملک کے لیے بہتری کا سبب، اور ہمارا किरदार हमारा मामला ऐसा हो कि हम अपने आने वाली नस्ल को बेहतर मुआशरा और बेहतर जो हिस्से हैं तहफ़्फ़ुज़ के वो दे कर जाएँ। लेकिन अगर इसी सूरत में रहे कि मैं आप पर उंगली उठाता रहूँ, आप मुझ पर उंगली उठाते रहें, तो ये वो सूरत नहीं है जिसके नताइज बेहतर हों। और जब हुक्मरान की बात आती है ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद आ जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आमालकुम अमालकुम व कमा काल मुहम्मद रसूल, जैसे तुम्हारे आमाल होंगे ऐसे तुम्हारे हुक्मरान होंगे। तो जब हम हुक्मरानों के किरदार और मामलात देखते हैं तो यकीनन यही आया करीमा कुरान करीम की याद आ जाती है। अल्लाह करीम मुझे और आपको बेहतरी की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह।